حضرات گرامی، اللہ عز و جلال کی بہت عظیم نعمت جو اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ارسال فرمائی ہے وہ دین اسلام ہے. یہ دین اسلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے ہیں. اور یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے پسند کیا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس کو انسانوں اور جنوں تک پہنچانے کے لیے اللہ عز وجلال نے بے شمار پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا ہے. اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور اس کی تکمیل وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 144,000 جانساروں سے میدان عرفات میں خطاب کے موقع پر اللہ عز الجلال کے قرآن مجید کی یہ آیت سنا دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. بھائیو، یہ اعلان نہ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا تھا، اور نہ ہی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اس اعلان کا شرف بھی اللہ عز وجلال نے آخری پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جس نعمت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، آج میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اگر میں نے کوئی ضابطہ زندگی، قانون زندگی، شب و روز گزارنے کا کوئی اصول اور ضابطہ پسند کیا ہے، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ دین کیا تھا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پسند کیا، اپنی زندگییں اور اپنی حکومت اور زندگی کے سارے شعبے اس دین اسلام کے تابع کر دیے تھے. یہ اللہ عز وجلال کا فضل ہے، اس کا ہمیں بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بھی مسلمان بنایا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر امت محمد کے اندر شامل فرما دیا ہے. یہ اللہ کا ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور انعام ہے. لیکن اس دین کو سمجھنا کہ جو دین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے پاس آیا، اور صحابہ کرام کے دور میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اس دین کے اندر وہ قوت تھی، وہ عظمت تھی اور وہ بلندی اور رفعت تھی کہ جس دین کی برکت سے اللہ عز وجلال نے بکریوں کے چرواہے، بلکہ وہ لوگ جو اونٹوں کو چرانا بھی نہیں جانتے تھے، اللہ عز وجلال نے ان کو پوری امت کا ہادی اور پیشوا بنا دیا ہے۔ بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ عظیم ہستی جب اپنے پہلے دور کو یاد کیا کرتی تھی اور جب 22.5 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران اسلام کو پھیلتا ہوا عظمت اور شوکت کی صورت میں دیکھ رہا تھا تو کہا کرتے تھے کہ میں وہ تھا جس کو بچپن میں اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، لیکن قرآن کی برکت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کی برکت کہ آج اس شخص کا نام سن کر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کانپ رہی ہوتی ہیں اور لرز رہی ہوتی ہیں۔ بھائیو، یہ دین کی برکت تھی۔ وہ دین کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں کیا دین اسلام تھا جس کے دعوے دار آج ہم بھی ہیں؟ اگر ہم سیرت طیبہ کے اوپر نگاہ دوڑائیں اور تاریخ اسلام کو دیکھیں، اللہ عز وجلال کی طرف سے سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کو دیکھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، تو بھائیو وہ دین اسلام دو چیزوں کے اوپر مشتمل تھا اور کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ وہی دو چیزیں جن کا اقرار کر کے، گواہی دے کر، شہادت دے کر ہم اسلام کے اندر آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری گواہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو جملوں کے اندر اللہ عز وجلال نے دو ضابطے، دو اصول بتلائے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی کے سامنے رکوع نہیں کروں گا، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اور میں کسی کا محکوم نہیں بنوں گا، صرف اور صرف اللہ عز وجلال کا حکم اپنی زندگی میں مانوں گا۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے اندر کتنی جامعیت ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انسان کی ساری زندگی کو حاوی اور مشتمل ہے یہ ایک جملہ لا الہ الا اللہ۔ دعائیں اس اللہ سے، پکاریں اس اللہ سے، مشکل کشا صرف ایک اللہ، حاجت روا صرف ایک اللہ، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز وجلال اسی لیے تو اعلان فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، قبروں میں پڑے ہوئے ولی ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، بڑے سے بڑے اللہ عز وجلال کی برگزیدہ ہستیاں ہوں، جب دنیا سے چلے گئے، موت کی آگوش میں آ گئے، تو پھر قیامت تک بھی ان کو پکارنے والا پکارتا رہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ بھائیو، اللہ عز وجلال کے خزانوں میں کیا کمی تھی؟ کیا اس کے پاس اولاد نہیں ہے؟ کیا وہ اولاد نہیں دے سکتا؟ کیا وہ صحت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ شفا نہیں دے سکتا؟ کیا وہ آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اور کون سی چیز ہے جس کے خزانے میرے رب کے پاس نہیں ہیں کہ ہم کو ضرورت پڑے کہ قبروں کا طواف کرتے پھریں اور غیر اللہ سے مانگتے پھریں؟ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ عز الجلال کے آسمان کے نیچے اگر سب سے بڑی کوئی بغاوت ہے، سب سے بڑا کوئی جرم ہے اور سب سے بڑا کوئی گناہ ہے میرے بھائیو، تو وہ اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر اور اللہ عز الجلال کے کاموں میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ جب ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت ہوتی ہے، ڈاکے پڑتے ہیں، معصوم بچوں اور جانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ہر اہل دل تڑپتا ہے، سسکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ ڈاکے، چوریاں، ظلم، بربریت اور قتل و غارت، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو اللہ عز وجل برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ان سب گناہوں سے بڑھ کر اللہ کی زمین کے اوپر جو اللہ کے نظام کی بغاوت ہے اور جو ناقابل معافی جرم ہے، وہ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، اس کی صفات کے اندر، اس کی ذات کے اندر اور اس کے کاموں کے اندر۔ اس سے بڑا اس دنیا کے اندر اور کوئی جرم اور کوئی بغاوت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اصول نے سب سے پہلے انسان کے اندر خالص توحید کو پیدا کیا، اور انسان کا تعلق تمام معبودان باطلہ سے توڑ کر صرف ایک معبود حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ایک تو یہ اصول تھا کہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور دوسرا اصول کیا تھا اسلام کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبادت تو کرنی ہے اللہ کی، لیکن کرنی کس طریقے سے ہے؟ اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے اللہ عز وجل نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیج دیا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھاؤ۔ تو اب صحابہ کرام کے ہاں جو اسلام تھا وہ کیا تھا؟ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں، اور طریقہ اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھائیو، یہ دول تھے جنہوں نے ان کو اختیار کیا، تو ان کا ساتھ یہی تھا الاسلام یعلو ولا یعلا علی، کہ اسلام کے مزاج کے اندر بلند ہونا، اوپر جانا، سر بلند ہو جانا، یہ اسلام کا مزاج تھا۔ تو اللہ عز وجل نے صحابہ کرام کو سر بلند کیا تھا۔ آپ ذرا اس تاریخ کے اوپر نگاہ دوڑائیں، شاید آج کل کے نام نہاد دانشور یہ کہہ دیں کہ بڑے بڑے جدید مسائل پیش آ رہے ہیں قرآن اور سنت کے اندر، اسلام کے اندر ہمیں ان کا حل نظر نہیں آتا، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمیں پارلیمنٹ بنانی پڑتی ہے اور قرآن و سنت کو خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ مجھے بتلائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور تک، کیا جدید مسائل پیش نہیں آتے تھے؟ نئے نئے مسائل کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ ان لوگوں کا آپس میں کیا اختلاف نہیں ہو جاتا تھا؟ اختلاف ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن اس کے حل کا طریقہ ان کے پاس موجود تھا۔ آج اگر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، گروہ، فرقے اور جماعتیں بڑی ضد اور تعصب کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو بھائیو، اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن اور سنت کے اندر اس کا حل نہیں، بلکہ قرآن اور سنت کے حل کو یہ ہمارے بھائی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، سب سے پہلا اختلاف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو موت نہیں آئی، آپ کو موت نہیں آئی. تلوار اٹھائے مسجد نبوی میں اعلان کر رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ ان محمدن قد ماتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی میں اس کی گردن اڑا دوں. اچھا دوسرے صحابہ کرام کا کیا موقف تھا؟ ان کا یہ موقف تھا کہ جس کو موت نہیں آتی وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو حی لا يموت. وہ صرف ایک اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ گئی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ آ گئے, قرآن و مجید کی ایک آیت سنا دی. ممکن ہے کہ غم کی شدت سے, پریشانی کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت یہ آیت نہ ہو. جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف لائے اور لوگوں کو کیا کہا, کہا یا ایھا الناس الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. کہ لوگوں غور سے سن لو, کان کھول کر سن لو, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اس کی عبادت کرتا رہے کیونکہ اللہ کو موت نہیں آتی, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود موت کی آگوش میں جا چکا ہے اور فوت ہو چکا ہے. پھر کہنے لگے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انکا میتن و انہم میتون, کہ اے پیغمبر انکا میتن بے شک تو بھی میت ہے و انہم میتون اور یہ بھی مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. جب قرآن کی یہ آیت پڑھی نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر یہ نہیں کہا چلو اس کی توجیہ نکال لیں, اس کی تاویل کریں اور اس محکم آیت کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق بنا لیں. افسوس کئی بھائی پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند عقیدے میں فرق کیا ہے. مجھے چلتے چلتے یاد آیا, آؤ میں آپ کو بتاؤں ایک فرق یہاں بتاتا جاؤں جس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے. ہمارے حیاتی اور مماتیوں کے چکر میں اسی آیت کی کیا توجیہ کی, کہا انکا میتن کا یہ معنی ہے جو حیاتی ہے نا, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی دیوبند حضرات میں سے جن کو حیاتی کہتے ہیں, وہ اس آیت کی کیا توجیہ کرتے ہیں, کہتے ہیں انکا میتن ہے تو قرآن کی آیت صحیح ہے اور معنی بھی اس کا یہی ہے کہ بے شک تجھے موت آنے والی ہے, لیکن اس کا معنی ہے کہ ایک آن کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے موت آئی تھی پھر اللہ نے وہی دنیا والی زندگی دے دی. بھائیو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی نا اس کے معنی کو نہیں بگاڑا, اپنے نظریے اور عقیدے پر قائم رہتے ہوئے آیت کی تحریف اور تاویل نہیں کی, بلکہ پتہ کیا کہا اسی وقت اپنا ذہن چھوڑا اور کہنے لگے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہی یہ آیت آسمان سے اتری ہو اور آج میں نے تازہ تازہ سنی. صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا تھا لیکن اس کا حل کیا ہوتا تھا, پوچھ لیتے تھے کہ کیا آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے, کوئی آیت ہے قرآن مجید کی. بھائیو جب ان کے سامنے آیت آ جاتی, حدیث مصطفیٰ آ جاتی, اختلاف ختم ہو جاتا, نہ کوئی پارٹی بنتی, نہ کوئی جماعت بنتی, نہ کوئی گروہ بنتا, نہ کوئی فرقہ بنتا. امت محمد مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ایک فرد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوتا تھا وہ ایک جسم کی طرح, ایک جان کی طرح اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے. بڑے اختلافات ہوئے, یہ اختلاف بھی ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کریں گے، یہ اختلاف بھی ہوا کہ آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں یا کپڑوں کے اندر غسل دیا جائے، یہ بھی اختلاف ہوا کہ اسامہ کا لشکر جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جس کا جھنڈا باندھا تھا، تو کیا اس لشکر کو روانہ کر دیں یا روک لیں، یہ بھی اختلاف ہوا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ بھی اختلاف ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ تو کیا یہ سارے اختلافات حل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ بڑی آسانی کے ساتھ صحابہ پوچھتے کہ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب حدیث سامنے آ جاتی سارے خاموش ہو جاتے۔ یہ دین اسلام تھا، اللہ کی عبادت طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دلیل قرآن اور سنت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں اطلاع ملی کہ وہاں تو طاعون کی وبا پھیل گئی، لشکر ٹھہر گیا، کچھ کہنے لگے کہ اس علاقے میں جائیں، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں واپس چلے جائیں۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کی مجلس بلائی، کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث یاد نہیں تھی۔ آخر اس مجلس کے اندر بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جن کی امامت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اپنے پیچھے یہ شرف حاصل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، دو دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، آئے کہنے لگے کیا جھگڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارا جو اختلاف یہ ہے، کچھ کہتے ہیں آگے جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر طاعون کی وبا پھیلی ہے تو وہ تو اللہ کی مرضی سے ہی لگتا ہے، اللہ چاہے تو نہ کسی کو لگائے، اللہ چاہے تو یہاں بھی لگا دے، اس لیے آگے جانا چاہیے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں واپس چلے جائیں۔ فرمانے لگے میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، میں نے سنا تھا اپنے پیغمبر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم سن لو، اگر اس علاقے سے باہر ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اس علاقے کے اندر ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی، صحابہ نے سنی، کہنے لگے چلو واپس گئے، چلو اختلاف ختم۔ ایک آدمی نے کہا آتا فرو من قدر اللہ، اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اگر طاعون کی بیماری لگنی ہے تو لگ ہی جانی ہے، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ فرمانے لگے ہاں، نہ فرو من قدر اللہ الا قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں۔ بھائیو، یہ وہ طریقہ تھا جس سے سارے اختلاف حل ہو جاتے، محبت باقی رہتی، الفت باقی رہتی، نہ مسجدیں تقسیم ہوئیں، نہ کتابیں تقسیم ہوئیں، نہ علماء تقسیم ہوئے، نہ علاقے تقسیم ہوئے، اور نہ ہی گروہ بندیاں بنی، بلکہ قرآن اور سنت کی برکت کی وجہ سے لاکھوں مربع میل کے علاقے ایک حکمران کے تحت، اللہ کے دین اسلام کے تحت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ جو ہونا تھا اور جو ہماری آزمائش تھی، جو ہمارا امتحان تھا، کیا امتحان تھا، ہماری کیا آزمائش تھی کہ لوگوں میں اختلاف ہوگا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی تھی جو لازماً واقع ہو کر رہنی تھی. آپ نے ایک دفعہ واعظ کیا، بڑی نصیحت کی، اور ایسا واعظ کیا وجلت منہ القلوب، دل ڈر گئے، ذرفت منہ العیون، آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا کأنہ موعظۃ مودع، یہ تو ایسی نصیحت ہے جیسے آپ ہمیں آخری نصیحت کر رہے ہیں، الوداع کہہ کر دنیا سے جا رہے ہیں. صحابہ نے کہا ہمیں اور نصیحت کر دیجئے، وصیت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، کہ جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں اختلاف واقع ہو گیا. لوگوں میں اختلاف واقع ہونا یہ اللہ کی سنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی ہے، یہ ہو کر رہنا تھا اور ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کے 71 گروہ بنے، عیسائیوں کے 72 گروہ بنے، وستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے. یہ آپ کی پشین گوئی تھی، ایسے ہونا تھا، ہوا. بھائیو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی اختلاف یہ کیوں ہوا ہے، بھائی یہ ہونا تھا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اختلاف نہ ہوتا، اللہ ذوالجلال بھی چاہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ دنیا پہ سارے مسلمان ہی ہوں. اللہ ذوالجلال کا حکم بھی ہے کہ سارے مسلمان ہو جاؤ، لیکن نہیں، سارے مسلمان نہیں ہوں گے، سارے مسلمان ہوں گے نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کا حکم ضرور ہے. یہ اختلاف ہونا تھا، ہوا. آئیے ہم سوچیں کیا اس اختلاف کے اندر ہم کیا ذہن بنائیں، ہم کیا نقطہ نظر رکھیں، ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے کیا کوشش کریں. آپ نے جہاں یہ کہا تھا کہ میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، وہاں آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ ہر دور کے اندر ہمیشہ ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جس کی اللہ ذوالجلال مدد کریں گے، وہ حق پہ قائم رہے گا اور وہ فرقہ ناجیہ ہوگا. ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک گروہ حق پہ رہے گا، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے. اب ہمارے لیے جو راستہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کیا کریں، اس طائفہ منصورہ کو تلاش کریں، اس فرقہ ناجیہ کو ڈھونڈیں اور اس جماعت کو تلاش کریں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی 72 گروہ آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، صرف ایک اللہ کی جماعت جہنم سے محفوظ رہے گی. آپ نے یہ پشین گوئی کر دی، اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس گروہ کو تلاش کرتے، اس کو ڈھونڈتے. لیکن بھائیو ہم نے پتا کیا کیا، ہم نے کیا نتیجہ نکالا اس اختلاف سے، ہم نے کہا کہ سارے صحیح. جو ہمارے ذہنوں میں بات آ گئی نا، ہم نے کہا جی جتنے اسلامی فرقے ہیں نا سارے صحیح. اللہ ہو، جو کوئی جسم ہے، جیسے کسی کا عقیدہ ہے، جیسے کسی کی نماز ہے، جیسے کسی کا طریقہ کار ہے، سارے کے سارے جنتی ہیں، کسی کو برا بلا مت کہو، اپنا چھوڑو نہ اور کسی کا چھیڑو نہ. یہ ایسی غلط فکر، میں کئی دفعہ تاریخ کی کتابوں میں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں نا تو پریشان ہو جاتا ہوں. کیا کہ جی اسلامی فرقوں کے نام, اور اللہ کے بندو اسلام ہو پھر فرقے ہوں؟ اسلام تو فرقوں کو حرام قرار دیتا ہے. اسلام تو کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ لوگو گروہ گروہ نہ بن جاؤ, فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے, کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے. بھائیو دین فرقہ واریت کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ اس کا قلع کما کرتا ہے, اس کو حرام قرار دیتا ہے. اور اسلام کے اندر کوئی گروہ بندیاں اور جماعتیں نہیں ہوتی, نہ سیاسی جماعتوں کا وجود ہے اسلام کے اندر, اور نہ ہی مذہبی اور دین کے نام پہ جماعتوں کا وجود ہے اسلام کے اندر. یہ طاغوت کا نظام ہے اور کافرانہ نظام ہے جس کے اندر جماعتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور گروہ بندی کو ہوا دی جاتی ہے. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. میرے بھائیو اسلام نے تو فرقہ واریت سے روکا تھا, ہم نے فرقوں کو اسلامی بنایا. کوئی کہتا ہے جی چار فرقے اسلامی ہیں, کوئی کہتا ہے جی پانچ فرقے اسلامی ہیں, کوئی کہتا ہے جی چھ فرقے اسلامی ہیں. فرقے اسلامی نہیں ہوتے. اگر اسلام ہے تو وہ ایک ہے, صرف ایک ہے, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں رائج تھا, صرف وہ اسلام ہے, وہ ایک گروہ حق پہ ہے. بھائیو ان احادیث کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے, سارے کے سارے کلہم فی النار, سارے کے سارے آگ میں جائیں گے, الا واحدۃ, سوائے ایک گروہ کے. ایک گروہ کے, یہ وہی گروہ جس کی پشین گوئی آپ نے فرمائی کہ ہر دور میں ایک طائفہ منصورہ رہے گا. صحابہ کرام نے پوچھا ما ہیا, جو ایک جماعت اور ایک گروہ جہنم سے بچے گا, جنت میں جائے گا, نجات پائے گا, وہ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھ لیا تھا. آپ نے کسی چیز میں ابہام نہیں چھوڑا, کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا. بھائیو یہ الفاظ یاد کر لیں, اصبر کر لیں. اس فتنے کے دور میں, فرقہ واریت کے دور میں, کہ جب مسجدیں تقسیم ہیں, کتابیں تقسیم ہیں, نعوذ باللہ, دین کی کتابیں حنفیوں کی کتابیں, حنفی فقہ کی, اور شافیوں کی کتابیں اپنی امام کی فقہ کی, اور حنبلیوں کی کتابیں اپنی امام کی فقہ, اور مالکیوں کی کتابیں, رافضیوں کی کتابیں اپنے اپنے امام کی فقہ, کتابیں تقسیم ہو گئیں, علماء تقسیم ہو گئے, مسجدیں تقسیم ہو گئیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرازہ بکھرا اور ایک جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا. آئیے ذرا غور کریں کہ ہمارا کیا فرض بنتا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی نشانی تو ہمیں بتلا دیجئے. آپ نے دو لفظوں میں ایسی وضاحت فرمائی, آج بھی آپ بھائی اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ کے فضل سے گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم, ما انا علیہ و اصحابی الیوم, جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں. اس لفظ پہ غور کریں, جو لوگ اس طریقے پہ ہوں گے جس پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں, وہ فرقہ ناجیہ ہے. بھائیو جب آپ نے یہ کہا تھا کہ جس پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں, اس وقت کون سا دین تھا, کون سی کتابیں تھیں, کون سے امام تھے، کون سی فقہ تھی، کون سا عقیدہ اور نظریہ تھا، آپ اس کے اوپر اگر غور کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو صراط مستقیم نظر آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا، مولویوں کے روڑوں میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جائیں کدھر۔ اللہ نے دماغ دیا، آپ کو عقل دی، بڑی بڑی ڈگریاں لیں، کاروبار میں تو ماشاءاللہ ایسے عقل چلتی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ طریقے کہاں سے نکالتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ لیکن حق کو پہچاننے میں، صراط مستقیم کو پہچاننے میں عقل مفلوج ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہمیں، پتہ نہیں حق کیا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی اس طرف دعوت دیتا، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ عقل پہ زور دیں، غور کریں۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا تھا، وہ لوگ نجات پانے والے، ما انا علیہ و اصحابی الیوم، جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں آج اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ بھائیو، صحابہ کرام کے دور میں حنفی دین چلتا تھا، شافی دین چلتا تھا، امام مالک کی فقہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی فقہ چلتی تھی، ان ائمہ کرام کا تو اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ تو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ جب اللہ عز و جلال نے الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کیا تھا، نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو گئے تھے، یہ تو 94 ہجری میں آ کر پیدا ہوتے ہیں، اور نہ ہی امام شافی پیدا ہوئے تھے، نہ امام احمد پیدا ہوئے، نہ امام مالک پیدا ہوئے، اور نہ امام داؤد ظاہری پیدا ہوئے۔ جب ان کا وجود نہیں تھا تو ان کی فقہ کہاں تھی، ان کے قیاسات اور ان کے بعد کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا تو اس وقت نام و نشان نہیں تھا۔ ایک سوال ہے آپ حضرات سے، پوچھیں مسلمانوں سے، پوچھیں ہمارے ان بھائیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ سارے گروہ سے کسی کو نہ چھیڑو، کسی کا جو بھی عقیدہ ہے قبر پہ سجدہ کرتا ہے نہ چھیڑو، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے نہ چھیڑو، جی اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا دین ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب دین مکمل تھا، صحابہ کرام کے دور میں دین اسلام رائج تھا، وہ کون سا دین تھا، وہ کیا تھا؟ اس کا جواب آپ حضرات سوچیں اور مجھے دیں، کس دین کے اوپر عمل کرتے تھے صحابہ کرام، ان کا کون سا نظریہ اور کون سا عقیدہ تھا، اور کس دین کی دعوت دی تھی بلکہ مکمل کر کے اپنی امت کو دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دین کو تلاش کر لیں، انسان کے لیے صراط مستقیم آسان ہو جائے۔ بھائیو، یہ فقہیں تو بعد میں بنی، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی عظیم الشان کتاب حجت اللہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں 400 سال تک، 400 سال تک تاریخ اسلام کے اندر یہ فرقہ واریت کا وجود نہیں تھا کہ آدمی تقسیم کر لے، یہ میری مسجد ہے اور یہ میرا مولوی ہے، میں تو اس امام کی بات ہی مانوں گا، دوسرے سے نہیں پوچھوں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ تقلید اور جمود 400 سال تک امت کے اندر نہیں تھا، بلکہ ایک اور حوالہ آپ حضرات یاد رکھیں کہ 7ویں ہجری میں، 7ویں صدی میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال بعد، 700 سال بعد جب لوگوں میں اختلاف پڑا تو حکمرانوں نے بھی سوچا کہ ہماری کرسی پکی کرنے کا یہ بڑا ایک اچھا سا نسخہ ہے کہ لوگوں کو لڑاتے رہیں، لوگوں کو لڑائیں اور حکمرانی کریں۔ یہ ہر دور کے طاغوت کا طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو لڑا دو تاکہ وہ آپس میں گتھم گتھا ہوں، حکمرانوں کو پوچھے نا۔ تو 700 سال بعد حکمرانوں نے یہ نسخہ سوچا، کہا ایسا کرو کہ بیت اللہ میں 4 مسلح، چار مسلے رکھ دو. بیت اللہ میں چار کونوں پہ چار مسلے رکھ دو, ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھے, اپنی اپنی اذان دے اور اپنے اپنے وقت پہ نماز پڑھتا رہے. لیکن یہ شیطان نے پھر کیا مسلمانوں کو خاموش رہنے دیا؟ نہیں, پھر شیطان آیا, اس نے ایک گروہ کے ذہن میں ڈالا کہ تو بہت افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا جو مسلح ہے نا یہ حجر اسود کے قریب. اچھا, دوسرے کے پاس آ گیا شیطان, اس کو کہا نہیں تو سب سے افضل اور اعلی ہے کیونکہ تیرا مسلح حتیم کے اندر بیت اللہ کے اندر والے حصے میں ہے. تیسرے سے کہا تیرا مسلح یہ رکن یمانی میں ہے. لوگ لڑتے رہے, مناظرے کرتے رہے آمین کے اوپر اور رفع یدین کے اوپر, اونچی بسم اللہ پڑھنے کے اوپر, اور تتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا, مسلمانوں کو ذبح کیا, مسلمانوں کے خون کی نہریں چلی بغداد کے اندر. اور حکمرانوں نے کیا ڈگ ڈگی بنائی تھی کہ ٹھیک ہے جی چار مسلے بنا دیے ہیں, اپنی اپنی نماز پڑھتے رہو اور اپنے اپنے مسئلے بتاتے رہو لوگوں. بھائیو, دین اسلام صرف ایک, اور وہ صرف وہی جو صحابہ کرام کے دور میں تھا. آئیے غور کریں ہماری دعوت کیا ہے. آج کے دور میں, بلکہ ہر فتنے اور افتراق کے دور میں, اہل حدیث کی دعوت ایک رہی ہے, ایک رہی ہے. آپ بھائی بھی غور سے سن لیں اور اس کو پرکھیں, اپنے دل و دماغ میں اتاریں. ہم اس دین کی دعوت دیتے ہیں جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا, صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے. ہم اس دین کی دعوت دیتے ہیں جن کو, جس کو صحابہ کرام نے اپنے دور میں نافذ کیا تھا. بھائیو, ہم اس امام کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو تمام انبیاء کا امام تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ساری دنیا امام احمد یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافی کے جھنڈے تلے ساری دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے؟ بے نہیں اکٹھے ہوں. ہر ایک کہے گا جی میرا امام اچھا ہے, تو اسے وہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا کہے گا میرا امام بہتر ہے. تو بھائیو, ہماری دعوت, اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ باقی سب ائمہ میں اختلاف ہو سکتا ہے, اگر کوئی کسی کو بڑا نہیں کہہ سکتا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ان سے بڑا کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے. سارے انبیاء کے امام, ان کی سنت کو مان لیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا؟ وہ ایک امتی تھے, وہ کوئی معصومان الخطا نہیں تھے. بھائیو, پیغمبر نہیں تھے, نبی نہیں تھے, ان کے اوپر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی, بلکہ سارے ائمہ کہتے تھے اترکو قول بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب پیغمبر کی بات آ جائے تو ہماری باتوں کو چھوڑ دو, صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. جب ہم دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک پیغمبر کی اطاعت کرو, اس میں ہمارا جرم یا قصور کیا ہے؟ افسوس کہ وہ تحریک, وہ جماعت اور وہ لوگ جو ہر فتنے کے دور میں قرآن اور سنت کی دعوت کو پیش کرتے رہے, ان کو مختلف ناموں سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. کبھی کہا یہ تو نئے ہیں, یہ تو ہندوستان کی پیداوار ہے, یہ تو انگریز کی پیداوار ہے, اور کبھی کہا یہ تو رسول اللہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ من ذلک, اور کبھی کہا یہ تو ائمہ کے گستاخ ہیں, کبھی کہا یہ تو اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. بھائیو, جس کی دعوت پرانی ہوتی ہے وہ نیا نہیں ہوتا. ہماری دعوت تو وہی ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. چھوڑو ساری کتابیں, ہم تمام فرقوں کو دعوت دیتے ہیں کہ سارے اپنی اپنی فقہ چھوڑ کر ایک مرکز ملت پہ آ جائیں, اور وہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو کیا یہ نئی دعوت ہے؟ یہ نیا نعرہ ہے؟ یہ نئی دعوت ہے؟ نہیں, یہ تو تمام انبیاء کی دعوت ہے, فتق اللہ واتیون, کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو پیغمبر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائیو, کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں؟ یہ ہماری اپنی دعوت نہیں. آپ قرآن سے پوچھیں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اے پیغمبر, اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. بھائیو, جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم غیب نہیں ہے تو یہ ہماری بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, آپ اعلان کر دیں کہ زمین و آسمان کے اندر غیب کو جاننے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بھائیو, جب ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اندر غیب کو جاننے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بھائیو, جب ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, آدمی ہیں, تو کیا یہ آپ کی گستاخی ہے؟ یہ آپ کی گستاخی ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے, قل انما انا بشر مثلکم. کیا ان آیات کو قرآن مجید سے کھرچ کھرچ کر نکال دیں؟ ان کو کہاں لے جائیں؟ کرو ترجمہ ان آیات کا. قل انما انا بشر مثلکم, پیغمبر کی گستاخی کی باتیں؟ ہم تو پیغمبر کی عظمت اور آپ کے احترام کو ایمان کی اساس سمجھتے ہیں. میں کئی دفعہ اس موضوع پہ جذباتی ہوتا ہوں اور مجھے پریشانی لگ جاتی ہے کہ بھائیو, تاریخ کا ایسا گھناؤنا ظلم, ایسی سفاکی اور ایسا بدترین اتہام اس جماعت کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ میں قربانیاں دیں. آج تک مجھے بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا دفاع کرنے والے آج تک کون ہیں؟ یہ حدیث کی کتابیں لکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کیا ہے, یہ اہل حدیث نے کیا, ورنہ یہ فقہ کے پجاری, ان کا تو یہ ذہن ہے کہ قرآن و سنت نہ بھی ہو, ہمارے اماموں کی فقہ اگر موجود ہو تو پورے کا پورا دین موجود ہو. اللہ اکبر, یہ تاریخ کا ایسا ظلم کہ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایک سنت کے اوپر اپنے بازو کٹوائے اور اپنی زبانیں کٹوائیں اور وہ قتل ہوئے, شہید ہوئے, آج ہم ان سے کہتے ہیں یہ جی گستاخ رسول ہے, گستاخ رسول ہے. ایک ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خلاف کتاب لکھی, ہندوستان کا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اٹھا, اللہ اکبر, اس کا جواب لکھا. آج تک ہر گروہ کا عالم یہ اقرار کر رہا ہے کہ جیسا جواب اور پیغمبر کے ناموس کا تحفظ اس عظیم ہستی نے کیا ہے, دنیا میں ہم نے کوئی کتاب نہیں دیکھی. بھائیو, مرزائیت انگریز کی کھوک سے جنم لیتی ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے ڈاکو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے اور مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں, تو اہل حدیثوں کے امام شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اور الزام ہم پہ کیا ہے جی؟ گستاخ رسول، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کی بات ہی نہ سنو. کون ہے جی؟ گستاخ رسول. بھائیو کون سی گستاخی کی ہم نے؟ یہ گستاخی کی کہ خالق اور مخلوق کو ایک نہیں بنا دی. ہم نے یہ گستاخی کی کہ عابد اور معبود کو ایک نہ بنا. ہاں اگر آپ یہ گستاخی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کو اللہ کے مرتبے پہ رکھا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرتبے میں رکھا جائے، اگر آپ یہ گستاخی سمجھتے ہیں تو ایسی گستاخی میں کوئی عار نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے. یہ تو اللہ ذو الجلال کا قرآن بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے کہ پیغمبر اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں. کیا ہم نکالے ان آیات کو قرآن مجید سے خرش خرش کر؟ بھائیو بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. اور یہ اتہام ایک پروفیسر صاحب آئے میرے پاس، جن دنوں میں ہم نے فہم القرآن کی کلاسیں شروع کی، آئے کہنے لگے کہ جی مجھے آپ کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں، میں نے کوئی آپ کا سبق ایسا نہیں دیکھا جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدا ثنا نہ ہو، آپ کا نام لے کر بڑی محبت اور بڑی مودت کے جذبات نہ ابھرے ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک ہم سنتے رہے تھے کہ یہ جو اہل حدیث ہیں پیغمبر کا احترام اپنے بڑے بھائی جتنا کرتے ہیں، یہ آپ کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں لائبریری میں بیٹھا تھا، آ کر پوچھتے ہیں جی یہ آپ کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کا اتنا احترام کریں جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا، ورنہ لوگ تو ہم سے پوچھتے ہی بغیر پوچھنے کے بھاگ جاتے ہیں. وہ تو نزدیک آتے نہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ہمیں قریب آ کر نہ دیکھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھا. یہ ساری لائبریری پڑی ہے، ہماری عقائد کی کتابیں یہاں پڑی ہیں، ہماری مصنفات یہاں پڑی ہیں. ہم ایسی کتابوں کو آگ لگا کر جلانے کے لیے تیار ہیں جس میں ہمارا یہ عقیدہ لکھا ہو کہ پیغمبر کا احترام صرف اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے. کیسا غضب ہے، کیسا ظلم ہے کہ جن کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے گالیاں کھائیں، اپنے خاندانوں سے نکلے بلکہ شہروں سے اور دیہاتوں سے ہمارے بھائیوں کو رفع الیدین کی وجہ سے جلا وطن کیا جاتا ہے پیغمبر کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے. ہمارے اوپر یہ اتہام ہے کہ یہ بڑے بھائی جتنا قدر جانتے ہیں. کوئی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائیو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ساری مخلوق کا، انسانوں کا، جنوں کا سردار مانتے ہیں. سن لے آپ عقیدہ ہمارا، سید و ولد آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کے آپ سردار ہیں، تمام انبیاء کے آپ امام ہیں، اور قیامت کے دن اگر جھنڈا ہوگا تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جن اماموں کی وجہ سے آپ کی سنت کو ترک کیا جا رہا ہے وہ امام بھی، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. بھائیو ہم اماموں کے گستاخ نہیں ہیں، بلکہ ہم جب اماموں کا نام آتا ہے تو ہم دعائیں کرتے ہیں رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام شافی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اللہ ذوالجلال ان کی قبر نور سے بھر دے. لیکن ہم کہتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں تھے. اگر ان کی کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ان سے ہو گئی، انہوں نے خود بھی کہا کہ ہماری باتوں کو چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں تم بھی چھوڑ دو، پیغمبر کی بات پہ آ جاؤ. میں کئی دفعہ تعجب کرتا ہوں، سن لیں ان اصولوں کو، یاد رکھیں کہ اگر ایک مقلد حنفی صرف ایک امام کی بات کو مانے اور باقی سب آئمہ کی بات کو چھوڑ دے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے امام ابو حنیفہ کی بات کی وجہ سے، افسوس کہ نہ وہ پیغمبر کا گستاخ بنا اور نہ وہ دوسرے اماموں کا گستاخ بنا، اور ہم اگر اس وجہ سے کسی امام کی بات کو چھوڑ دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تھی تو ہم گستاخ بن گئے، یہ کون سا قاعدہ ہے، کون سا ضابطہ ہے، کون سی عقل ہے کہ اگر کسی امام کی بات کو ہم چھوڑیں اس وجہ سے کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، ہم آپ کی بات کو ترجیح دیں گے تو یہ پیغمبر کی گستاخی ہے؟ کیا یہ ائمہ کی گستاخی؟ نہیں، بلکہ ائمہ کی بھی اطاعت، انہوں نے ہمیں خود کہا چھوڑ دو، اور پیغمبر کا احترام کہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ بھائیو، گستاخ تو وہ ہے کہ جس کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہو، صحیح مسلم کی حدیث اس کو دکھائیں، جس کی صحت پہ پوری امت کا اتفاق ہو، اور وہ آگے سے کیا کہے کہ جی میں تو حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اس لیے بخاری کی حدیث پر میں عمل نہیں کرتا، میں تو امام کی بات کو مانتا ہوں، کیا وہ پیغمبر کا گستاخ نہیں؟ کیا وہ ایک امام کو چھوڑ کر باقی سب کا گستاخ نہیں؟ عجیب گنگا ہے، الٹی گنگا۔ بھائیو، ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر اتہام ہے، ہم اولیاء کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کے احترام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، غور سے سن لو، اور کہتے ہیں جو کسی اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے وہ اللہ عز وجلال کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، یہ اللہ عز وجلال کا فرمان ہے۔ لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ گلے میں گھنگرو ڈالے، مشرک، قبر پرست، بے نماز اور بد عقیدہ۔ میں نے بڑے بڑے صوفیوں کے بارے میں ان کے متبعین سے پوچھا کہ آپ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے اور جاتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے، آپ کبھی نماز کے وقت میں ان کے پاس گئے ہوں؟ تو مجھے اس فیصل آباد کے علاقے کی بڑی ولایت کے ساتھ جو مشہور شخصیت ہے، وہاں جانے والوں نے مجھے بتلایا، کہتے ہیں جی عصر کا وقت ہو گیا تھا، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور وہ صوفی صاحب اور اللہ کا ولی وہاں ہی بیٹھا رہتا ہے، اس نے کہا کہ ہماری تو ایسی نماز ہو جاتی، بیٹھے بیٹھے ہم نماز پڑھ لیتے، یہ اللہ کے ولی؟ بھائیو، ننگ تڑنگ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ گندا، جتنا زیادہ وہ کراہت والا، جتنا زیادہ جہالت اور بد علمی کیا علامت اور نشانی، اتنا بڑا ولی، یہ کہاں گئی ڈگری ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کسی ننگے کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں جی ہمیں بیٹا دے دو، ہم امتحان میں پاس ہو جائیں، یہ جی ہماری شادی نہیں ہوتی، اور عورت جا کر کہتی ہے کہ خامد نہیں خوش ہوتا، وہ ناراض رہتا ہے، تو چلو جی وہی خوش کر دو۔ یہ کہاں کا علم ہے، کون سی عقل ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں؟ بھائیو، ہم اولیاء کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، غور سے سن لیں، ہمارا یہ عقیدہ اور یہ عمل ہے کہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات کوئی ہمارے اندر غلطی دیکھتے ہیں تو آ کر ہمیں بتلائیں، ہماری آپ خیر خواہی کریں، اللہ عز و جلال آپ کو اجر دے گا۔ کوئی اگر دیکھتا ہے کہ ہم نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، چلو نماز کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، اچھا بھائی یہ چاہیے تو یہ تھا نا پوچھ لیں، لیکن باہر باہر باتیں کیا کہ جی دیکھو یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ کوئی دوسرا بولتا ہے، کہتا ہے جی یہ تو جب لوگ نمازیں پڑھتے تھے بغلوں میں بت رکھ کر آ جایا کرتے تھے، وہ بت گرانے کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کر لیا کرو۔ اللہ کے بندے، یہ شیطان کے وسوسے جو باہر باہر پھیلا رہے ہو، ہم سے آ کر پوچھ لو کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو بتلائیں کہ صحیح بخاری کو اٹھا لو، صحیح مسلم کو اٹھا لو،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا لو، آپ کو اگر آپ کی نماز کا طریقہ نظر آتا ہے تو وہ رفع الیدین کے ساتھ نظر آتا ہے، رفع الیدین کے ساتھ نظر آتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اونچی آمین کیوں کہتے ہیں جی؟ کوئی کہتا ہے دیکھو جی ایسے اونچی آمین کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں آہستہ آہستہ. اللہ اکبر. اور وہ لوگ یہ باتیں کریں جو خود ہو ہو کرتے ہوئے آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. جب ان کی ہو ہو نکلتی ہے تو آسمان کو سر پہ اٹھاتے ہیں، اور جب ہم اونچی آمین کہہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے، ایستا نہیں سنتا ہے. بھائیو سنتا ہے. کیوں اونچی آمین کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. صحیح بخاری کو پڑھ کر دیکھ لو، صحیح بخاری کو دعویٰ یہی ہے کہ آج بھی وہی دین اللہ کے ہاں مقبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. ہم کو سمجھ لو، صراط مستقیم کو اختیار کر لو. ہماری دعوت صرف اور صرف قرآن و سنت کی دعوت ہے. اگر کسی عالم کو غلطی لگ گئی تو وہ اس کی غلطی ہے، ہمارے منحج کے اندر اور اس کی صفائی میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. بھائیو کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اس اختلاف کے دور میں، انتشار کے دور میں، فتنے کے دور میں، تفرق اور تشتت کے دور میں اللہ عزوجلال ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہماری زندگی صراط مستقیم پہ ہو، زندہ رہنا اور مرنا بھی ہمارا صراط مستقیم پہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. سب سے بڑا یہ احساس، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمارا عقیدہ صحیح بنا دے اور ہمارا عمل اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. اور اے اللہ قیامت میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کی زیارت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما اور ان کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرما. جب وہ اللہ سے گناہگاروں کی سفارش کریں تو اے اللہ اس سفارش کے اندر ہمارا بھی حصہ بنا دے. میرے بھائیو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. یہ آخری جمعہ تھا رمضان کا، پتہ نہیں دوبارہ یہ مبارک دن کسی کی زندگی میں آتے ہیں نہیں آتے. بڑی گڑ گڑا کر اس مہینے میں دعائیں کریں کہ اللہ عزوجلال ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادات، یہ ساری کی ساری بیکار چلی جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے. سب سے بڑا حساس مسئلہ صراط مستقیم کی پہچان ہے. اور غلطیاں اور خطائیں تو آدمی سے ذاتی طور پر بھائیوں ہو جاتی ہیں، لیکن عقیدے کی غلطیاں، منحج کی غلطیاں، راستے کی غلطیوں کو اللہ عز و جلال برداشت نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.